میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
معرفت باری تعالیٰ کا حصول، اپنے ایمان کو کامل کرنا، ان سب سے وہ کیا ہے؟ تہی دامن۔ تو کیسے نیک بنے گا؟ صوفیہ اسی لیے تو روتے ہیں، زارو قطار خوف خدا میں آنسو بہاتے ہیں اور اپنے ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کا حال احوال، آپ کے اقوال، آپ کی گفتار، آپ کے مدنی مذاکرے، آپ کا لٹریچر، سب چیزوں کے اندر آپ کا علم وہ ہے جو عمل کی راہ دکھاتا ہے۔ جو علم آپ کو عمل کی راہ نہیں دکھا رہا، آخرت کی تیاری کی طرف لے کر نہیں جا رہا، وہ کیا ہے؟ اگرچہ دینی علم تھا لیکن آپ کے اعتبار سے دنیاوی علم۔ جو علم آپ کو عمل کی راہ نہیں دکھاتا، آخرت کی تیاری میں مشغول نہیں کرتا، وہ علم اگرچہ دینی علم ہو لیکن اس طرح حاصل کرنے والے کے حق میں کیا ہے؟ دنیا۔ اسی لیے آپ نے امام غزالی کی کتابیں پڑھی، اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایوہ الولد کس نے پڑھی ہے؟ ایوہ الولد دیکھیں، پڑھی سب نے، سمجھی کس نے؟ اب ایوہ الولد پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور۔ احیاء العلوم شریف کی تیسری جلد پڑھنے کا فرماتے ہیں باپا، بارہ ارشاد فرمایا طالب علموں کو، اس کا لباب الیا تو درس میں داخل کروایا نا، کیوں؟ کچھ حاصل ہو۔ تصوف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تصوف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تصوف نام ہے علم پر عمل کرنے کا۔ تو جو علم عمل کی راہ دکھاتا ہے وہ ذریعہ ہے عمل کا، وہ بھی محبوب، وہ بھی پسندیدہ، اس کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اور جو علم عمل کی راہ نہیں دکھاتا اور اس لیے حاصل بھی نہیں کیا جا رہا کہ میں باعمل بنوں، تو بتائیے اب وہ علم کیا بنے گا؟ اس علم کے پھر جو نتائج نکلیں گے وہ کیا ہوتے ہیں؟ طلب جاہ، طلب مال، حب جاہ، حب مال، طلب شہرت، تکبر۔ تو یاد رکھیے علم کیا ہے؟ ذریعہ، سعادت کا بھی ہے، شکاوت کا بھی ہے۔ علم ہے ذریعہ، سعادت کا حصول بھی اسی پر موقوف، شکاوت کا حصول بھی اسی پر۔ جو اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے، اور میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں، میری دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہو، یہ اچھی نیتیں کر کر سیکھے گا، تو یہ علم اس کے لیے کیا ہے؟ سعادت کا باعث۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اب کس لیے علم سیکھ رہے؟ بھائی علم تو ذریعہ تھا، اب سیکھ رہے ہو تو ظاہر بات ہے یہ اچھی نیتیں تو ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نیت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کریں گے تو بری نیتیں ضرور نکلیں گی۔ چلیں آپ کی نیت کچھ بھی نہ صحیح، لیکن جب اچھی نیت نہیں ہے تو اب یہ علم آپ کو کہاں لے جائے گا؟ برائی کی طرف۔ تین چیزیں بنیں گی، اچھی نیت سے سیکھا تو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا، ٹھیک؟ بری نیت سے سیکھا تو وہ برا، اس کی برائی میں کیا کلام، مقدمہ بن گیا نا برائی کا۔ اور اگر نہ اچھی نیت نہ بری نیت، تو صوفیہ نے فرمایا ہے اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علم سیکھا جائے گا، علم سیکھا جائے گا، باز نہیں رہا جائے گا، لیکن پھر دونوں طرح کے احتمال رہتے ہیں۔ آپ نے روایتوں میں سنا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ نقل فرمایا کہ عالم کا ہاتھ باری تعالیٰ کے کس میں ہے؟ دستے قدرت میں۔ عالم کا ہاتھ باری تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، جب چاہتا ہے وہ عالم کو سیدھا کر دیتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے۔ عالم کے لیے جو واقعی علم پڑھنے والا ہے، عوام سے تو اس کا مرتبہ بلندی ہے نا، عوام تو بالکل بے خوف ہوتے ہیں، عالم کم سے کم برائی میں مبتلا اگر ہو بھی جائے بشامت نفس، تو اس کو علم ہے، باری تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ توبہ کی طرف آئے، سدھرے۔ لے اب جو سدھرنا نہیں چاہتا وہ نہیں سدھرتا، جو سدھرنا چاہتا ہے واقعی سچی توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کا یہ علم جو اس نے بلا اچھی نیت کے کی حاصل کیا تھا، پھر اس کو بہرحال سعادت کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا احتمال بھی تو ہے نا، کہ کیا پتہ سعادت کی طرف نہ جائے، شامت نفس سے اپنے آپ کو اتنا خراب کر ڈالے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گھڑے میں پھینک دے۔ تو عافیت اس میں ہے کہ علم حاصل کیا جائے تو حسن نیت سے کیا جائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرت من نصیب۔ اب میں کچھ اس بارے میں کہوں گا کہ علم میں ترقی کیسے ہو، علم میں ترقی کیسے ہو۔ ابھی میں نے کچھ اشارہ کر دیا کہ علم اگر آپ حسن نیت سے سیکھیں گے، علم آپ حسن نیت سے پڑھیں گے تو وہ کیا ہے؟ مفید۔ اور اگر حسن نیت نہیں ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ कार्य दुनिया, सवाब तो नहीं मिलेगा ना उसके ऊपर एक एतबार से, अच्छी नियत ही नहीं है, सवाब कैसा? सवाब मिलता है हुस्ने नियत से। नमाज देखिए कितनी बड़ी नेकी है, कैसी इबादत है, अगर हुस्ने नियत नहीं तो सवाब मिलेगा? नमाज हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा, ये सब फिकही काम लग जाए और बातें, सवाब मिलेगा नहीं। और अगर रियाकारी आ गई तो सवाब तो दूर की बात, अजाब होगा, और रियाकार को ऐसा अजाब होता है कि उसके अजाब से जहन्नम भी पना मांगती है। तो इल्म को भी आप यूं तसव्वुर कर लें कि इल्म से मकसूद अच्छा है तो सवाब ही सवाब, पढ़ते जाएं सवाब मिलता जाएगा, हुस्ने नियत है ना। इल्म से मकसूद ना अच्छा है ना बुरा, अब क्या है, बस एक दुनियावी इल्म किसी हैसियत है, अच्छी नियत से वो हासिल नहीं कर रहा। अगर किसी दर्जे में जाकर अच्छी नियत है तो उसका सवाब पालेगा, और अगर बुरी नियत है तो क्या है, ऐसे लोगों के लिए तो वईद अहादीस में आई ना, जो झगड़ा करने के लिए, उलझने के लिए इल्म हासिल करता है, उसकी मुजम्मत में रिवायतें हैं, आप पढ़ते हैं मिश्कात शरीफ वगैरह में। तो इल्म में इजाफा, इल्म दीन में तरक्की कब होगी, जब ये इल्म आखरत की निजात का जरिया बनेगा, इसकी हैसियत उखरवी हो जाएगी। इल्म की दो हैसियतें हैं, दुनियावी उखरवी। इल्म की हैसियत जब उखरवी हो जाती है तो इल्म बढ़ता जाता है, इल्म में क्या हो जाता है, इजाफा। उखरवी हैसियत कैसे होती है कि आप इसको अपने अमल करने के लिए सीखें, अल्लाह की इबादत करने के लिए सीखें, लोगों को हुस्ने नियत से सिखाने के लिए सीखें, खैर खाई मुस्लिमीन के जज्बे के तहत सीखें, अपनी इसलाह के लिए सीखें कि सबसे पहले मुझे अपनी इसलाह करनी है, फिर सारी दुनिया के लोगों की इसलाह की कोशिश करनी है। ये अच्छी नियतें हैं, तो अब ये इल्म क्या है आपका, उखरवी इल्म। जो चीज आखरत की तरफ हो जाती है, जिसका ताल्लुक इंसान का वो अमल जो वो आखरत की तलब में हो, उसके अंदर अल्लाह ताला क्या करता है, इजाफा। कुरान पाक की आयत में फरमाया, मन काना युरीदु हरसल आखिरा नजीद लहू फी हरसी, जो आखरत की खेती का ख्वाहिशमंद हो, तलबगार हो, चाहता क्या हो, मुझे आखरत मिल जाए, आखरत में निजात मिल जाए, जन्नत मिल जाए, अल्लाह की रजा मिल जाए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की चाहत मिल जाए, उनकी मोहब्बत मिल जाए, उनकी रजा मिल जाए, तो जो उखरवी अच्छी नियतें हैं आखरत के अंदर अच्छाई की, यही तो आखरत की खेती है ना। जो इस आखरत की खेती का तलबगार होता है, ख्वाहिशमंद होता है, अल्लाह ताला फरमाता है नजीद लहू फी हरसी, हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं, हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं। पैदा फरमाता है नूती ही मिनहा, दुनिया की खेती का जिसने इरादा किया उसको पूरी खेती भी नहीं मिलती, उसमें से मिल जाता है जो वो चाहता है, कुछ उसे दे दिया जाता है। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं, रहेगा गया उसका अमल, दुनिया का था दुनिया में रह गया, आखिरत की चीज होगी आखिरत में जाएगी, दुनिया की चीज होगी दुनिया में रह जाएगी। तो अब अगर हम इल्म हुस्ने नियत से हासिल करना शुरू करें तो आप देखें रातों रात तरक्की होगी, आठ आठ साल, दस दस साल बगैर उसने नियत के पढ़ेंगे कोरे रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इमामत, खिताबत, तकरीर, किताब पर नाम आ जाना, ये सब क्या है, खुद गौर कर लें, ये कैसी ख्वाहिशात हैं, कैसी तलब है ये, क्या ये आखरत की तलब है कि फकत इमामत मिल जाए गुजारा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, कहीं जॉब मिल जाएगी तदरीस कर लूंगा वहां से तनख्वाह मिल जाएगी, कहीं तहकीक कर लूंगा इदारे में वहां से तनख्वाह मिल जाएगी। जिसकी नजर ही तनख्वाह पर है कि भी पढ़ के तनख्वाह मिलनी है, तो उसका ये अमल कैसा है, तनख्वाह के लिए हो रहा है। तो इल्म से मकसूद क्या हो, आखरत। तो अब हमारे यहां आम तौर पर जो जिसको अपनी फिक्र नहीं होती, एक लफ्ज में इस्तेमाल करता हूं इसको भी याद रखें, खुद फरामोशी, खुद फरामोशी, जिसको अपना ध्यान नहीं होता, अपनी इसलाह की फिक्र नहीं होती, अपने ऊपर नजर नहीं होती, जो अपने आप को नहीं समझता वो दूसरे को क्या समझेगा, जो अपनी इसलाह नहीं कर सकता वो दूसरे की इसलाह क्या करेगा, जिससे अपना आप छुपा हुआ है सबसे ज्यादा करीब क्या है इंसान के, भाई आप अपने आप से खुद करीब हो ना। अभी बात आई थी किसकी, तफाहुम की और तफहीम की, भाई हम समझदार भी बहुत हैं और समझाने वाली भी लियाकत सब कुछ है, अब भाई आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप को समझने वाला कौन जो अपनी इसलाह करने वाला है। एक एक बुराई को निकालता जाए, पहले सफाई करे, तस्किया नफ्स करे, अच्छे अखलाक से अपने आप को मुजयन करे। जो अपने आप को समझता है वही तो आगे जाके दूसरों को समझेगा, जो अकलमंदों का सरदार बनने की कोशिश करे और ये कहे कि बस मेरे से बड़ा अकलमंद ही नहीं है कोई, समझदार ही नहीं है, उसको शातिर तो कह सकते हैं मेरे ख्याल में, दगाबाज तो कह सकते हैं, धोखेबाज तो कह सकते हैं, लेकिन उसे नामे इल्म को कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। تو اپنی اصلاح میں مشغول رہنے والا، اپنے نفس کی شرارتوں سے آگاہ ہونے والا ماہر نفسیات ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ تو اب سبجیکٹ بن گئے دنیا داروں کے، انہوں نے غور و خوض کیا، بہت سارے کچھ اس کے اسرار انہوں نے جان لیے. جو مقاعد نفس پر آگاہ ہو جائے، اپنی نفس کی شرارتوں کو جان لے، اس کی اصلاح کرتا جائے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی عقل مند ہے؟ نہیں. سب سے مشکل ترین کام جس کو سلجھانا، جس کے اندر بہت بڑی اور صحیح عقل کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو سدھارنا. جب یہ سب سے مشکل کام ہے، جو یہ کرنے والا ہے سب سے بڑا عقل مند ہے. کون ہے کرنے والے؟ صوفیہ. اب آپ کی نظر میں آنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اہمیت دین کے جس شعبے کی ہے وہ کون ہے؟ صوفی. وہ فقط عالم نہیں ہوتے، حسن نیت سے علم حاصل کرنے والے اور علم پر عمل کرنے والے. تصوف نام کیا ہے؟ علم پر عمل کرنے کا. تو اگر ہم اپنے علم سے مقصود کیا کریں؟ اچھی نیتیں، آخرت کا ثواب، اللہ کی رضا، اس کی معرفت، خوف خدا، اور نفس ہمارا رضائل سے ستھرا، پاک صاف ہو جائے، مطمئنہ بن جائے، یہ سب نیتیں ہوں گی تو دیکھیے آپ کے اندر علم کی کیسی ترقی ہوتی ہے، علم کیسی آپ کو بہاریں دکھاتا ہے. اب ایک دو باتیں اور، وہ یہ کہ حقیقی عالم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون ہوتا ہے؟ معرفت باری تعالیٰ رکھنے والا. ہمیں کیا بننا ہے؟ حقیقی عالم. میرے استاد صاحب مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، چوٹ لگانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، جس طرح بچے چھوٹے اولا درجے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کا ذہن نہیں بناتے کہ آپ پڑھو 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 آگے چلو، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی آٹھ درجے ہیں یہ درس نظامی، لیکن ایک نواں درجہ بھی ہے. کیا ہے؟ ایک نواں درجہ بھی ہے. تو تذبذب ہوتا ہے، یہ کیا ہے بھائی نواں درجہ؟ اوکے، آٹھ ہی درجے ہوتے ہیں، دورہ حدیث کے بعد فراغت، تو دورہ حدیث آخری درجہ تھا، یہ آپ سمجھ لیں تخصص آخری درجہ ہے، تو آٹھویں کے بعد نواں درجہ کون سا ہے؟ تو فرماتے تھے وہ علم لدنی کا درجہ ہے. کیا ہے؟ علم لدنی کا درجہ. اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، چھ مہینے کا، آٹھ مہینے کا، سال کا نہیں ہے. بس وہ کب ملے گا؟ عطیہ ہے نا، خداوندی. اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہبی. جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو ملتا ہے. ہاں آپ نے لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا بھاری شریعت کے اندر کہ ولایت کیا ہے؟ وہبی ہے. بندہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، ہاں ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے تو بعض اوقات یہ ذریعہ بنتی ہے اس کو عطا ہونے کی. تو ہمارے بس میں کیا ہے؟ کوشش کرنا، وہ تو کریں. تو بننا کیا ہے؟ ہم نے عالم کامل، ایمان کامل والا، معرفت باری رکھنے والا، تاکہ ہم باعمل بنیں، برائیوں سے پاک صاف رہیں، اور پھر ہماری علمی اور جو عملی ترقی ہے وہ دیکھنے والی ہوگی، اور لوگوں کو فیض ہم صحیح معنوں میں پہنچا سکیں گے، ان کی اصلاح صحیح طریقے سے کر سکیں گے اپنی اصلاح کرنے کے بعد. ایمان کامل کو آپ بنیاد بنائیں، مقصد اصلی معرفت باری تعالیٰ. ایمان کامل، معرفت باری تعالیٰ، جب یہ ملتی ہے تو اس سے ایک ثمرا نکلتا ہے، پھل ملتا ہے. جب یہ درخت ایمان کامل کا اگ جاتا ہے، معرفت باری تعالیٰ کا اگ جاتا ہے، تو اس سے ایک پھل نکلتا ہے، اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ. پھر اس کے درجات ہیں، جو جس درجے میں اتنا متقی ہے، جو جس درجے میں اسے ترقی کر کے آگے درجوں میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر تقویٰ ہے، جو متقی ہو جاتا ہے اسے پھر دو پھل ملتے ہیں. سچا متقی وہ کیا ہوگا؟ اس کو خوف خدا کی سچی دولت نصیب ہوگی، اور اپنے نفس کے فریب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ آگاہ ہو جائے گا، نفس کی شرارتوں سے آگاہ ہو جائے گا، نفس کی خواہش پر چلنے سے باز رہے گا. پھر اس کو اس کی منزل مقصود ملے گی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. تو اب دیکھیں، ایمان کامل، معرفت باری تعالیٰ، یہ کیسے ملے گی بھائی؟ خود بخود. بھاری شہید کا پہلا حصہ پڑھ لیں، چلیں آپ شرح عقائد پڑھ لیں. اس کا تعلق کس علم سے ہے؟ علم کلام. علم کلام جہاں عقائد ہوتے ہیں نا، ضروریات دین بھی وہیں ملیں گے آپ کو، ضروریات مذہب اہل سنت بھی وہیں ملیں گے، جس سے انسان جو ہے وہ مسلمان اور اس کے گمراہی سے بچنے کا دار و مدار ہے. ضروریات دین پر ایمان رکھنے والا مسلمان، ضروریات مذہب اہل سنت کو ماننے والا سنی، جس جو ان دونوں عقائد سے تہی دامن ہے وہ کافر. اگر ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے لیکن ضروریات مذہب اہل سنت کا منکر ہے، کیا ہے؟ گمراہ بددین. اور جو دونوں کا عامل ہے اور کامل ہے اور پختہ اعتقاد رکھنے والا ہے وہ کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ مسلمان. پھر اس کے اندر آگے ترقی ہے. تو اعتقادات تو الحمدللہ ہم سب کے درست ہے, مسلمان ہیں, تمام ضروریات دین پر ہمارا ایمان, تمام ضروریات مذہب اہل سنت پر ہمارا ایمان, سنی صحیح العقیدہ مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مستقیم رکھے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے. لیکن معرفت تو اور بڑھنے والی چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کی وحدانیت, اس کی قدرت پر ہمارا جتنا خیال جائے گا اور جتنا اعتقاد پختہ ہوتا جائے گا اس کے وعدہ الا شریک ہونے کا, اتنی زیادہ ہماری کیا ہوگی, معرفت بڑھے گی. ورنہ نفسی ایمان تو سب کو ہے, ایک عام مسلمان کو بھی ہوتا ہے, عالم فاضل کو بھی ہوتا ہے, طالب علم کو بھی ہوتا ہے, مفتی کو بھی ہوتا ہے, محدث کو بھی ہوتا ہے. تو نفسی ایمان تو ہے, ذریات دین پر ہمارا ایمان, ذریات مذہب اہل سنت پر ہمارا ایمان. لیکن اب ہم نے حاصل کیا کرنا ہے, اپنی معرفت کو زیادہ کرنا ہے. معرفت باری تعالیٰ کیسے بڑھے گی, اس پر بھی تو کبھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری کیسے بڑھے گی, اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے. ہم سارا وقت اپنے دنیاوی مشاغل میں کرتے ہیں, منہ سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں, کون سا ایسا موضوع ہے جس پہ تبصرہ نہیں کرتے. ہر طرح کے موضوعات پر ہم کلام کرنے کے لیے تیار, لیکن منہ سے اللہ کا نام کتنی بار نکلتا ہے, اللہ کا ذکر کتنی بار ہوتا ہے, ہم اپنی حالت خود جانتے ہیں. کم ذکر کرنا یہ کم محبت ہونے کی دلیل ہوتی ہے, کم خیال جانا یہ اعتقاد پختہ نہ ہونے کی کیا ہوتی ہے, دلیل. تو باری تعالیٰ پر ایمان ہے, لیکن ایمان لانے کا جیسا حق ایمان کامل وہ تو نہیں, ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں, یہ آپ نے عقائد کے مسئلوں میں کتابوں میں پڑھا ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, لیکن قوی اور ضعیف تو ہوتا ہے, اس پر تو اتفاق ہے نا, قوی اور ضعیف تو ہوتا ہے. تو ایمان نفس ایمان میں ہم برابر ہیں سب, لیکن ضعیف الایمان ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم قوی الایمان کیسے ہوں گے, ایمان کامل کیسے ہوگا ہمارا, اسی طرح معرفت باری تعالیٰ کیسے بنے گی, خود بخود نہیں آئے گی, باوجود کوشش کے مل جائے گی. اور جو کوشش نہیں کرے گا اس کو ترقی کیسے ملے گی. آئیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اگر ان پانچ چھ اعتبار سے غور و فکر کی عادت ہم مستحکم کر لیں اور پختہ عادت بنا لیں, صبح بھی غور کریں گے, دوپہر بھی غور کریں گے, شام بھی غور کریں گے, سوتے ہوئے بھی غور کریں گے, سفر میں بھی غور کریں گے, حضر میں بھی کریں گے, ہر ہر اعتبار سے ان چھ باتوں کو ہم کیا بنائیں گے, اپنا مقصود, کسی نہ کسی دائرے میں ان چھ باتوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, غور و فکر, تو ہماری معرفت کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, ذکر و فکر, تفکر, گھڑی بھر کا تفکر کرنا, گھڑی بھر کی فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل, گھڑی بھر کی فکر کرنا 100 سال کی عبادت سے افضل. وہ فکر کیا ہے, آئیے بخاری شریف کی شرح لکھنی شروع کی غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمٰن نے, جنہوں نے نحو میر لکھی ہے, نحو میر کی شرح البشیر, اسی طرح میاں تعامل کی شرح بشیر الکامل, امام النحو تھے غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمٰن, انہوں نے بخاری کی شرح بھی شروع کی تھی, 5 حدیثوں کی شرح انتہائی زخیم بن گئی تھی, لیکن اس کے بعد آپ کو آپ کا وصال ہو گیا, آپ مکمل نہیں کر سکے. اس میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں میں غور کرنے کو تفکر کہتے ہیں, 5 چیزوں میں غور کرنے کو تفکر کہتے ہیں. قدرت کی نشانیاں, میں اپنے الفاظ میں لکھوا رہا ہوں آپ کو, سمجھ میں آتا ہے نا, یہ قرآن پاک پڑھتے جائیں آپ, نشانیاں ہی نشانیاں ہیں, سورج چاند کا آنا جانا, بارشوں کا برسنا, زمین سے کھیتی اگنا, یہ سب جو نشانیوں کا, جانور انواع و اقسام کے باری تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, موسموں کا بدلنا, یہ جو مختلف نشانیاں ہمیں قدرت کی نظر آتی ہیں, ان پر غور کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی ہیں اور اس کی قدرت کاملہ پر. ان پر غور کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور تازہ ہو جاتا ہے. جب جب غور کریں گے آپ کا ایمان کیا ہوگا, تازہ. ایک روایت میں یہ بھی آیا نا کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے, ایک روایت میں ہے نا, سنی ہے کسی نے, ایمان پرانا ہو جاتا ہے اس کو تازہ کر لیا کرو. غالباً کلمہ طیبہ کا کے الفاظ ہیں, لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو. تو پتہ چلا کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے, ضعیف ہو جاتا ہے, جب آدمی تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ آیات اور نشانیاں قدرت کاملہ کی جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ لا شریک ہونے کی دلیل اور اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہیں. جب آپ ان میں غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا آسمان بنایا, کیسا آسمان بنایا, اللہ تعالیٰ نے کیسی زمین بنائی, اللہ تعالیٰ نے کیسا سمندر بنایا, سمندری مخلوقات کیسی بنائی, نباتات پہ غور کریں تو ان کی انواع اقسام, حیوانات پر غور کریں تو کیسی کیسی اقسام, ارے اپنی ذات پر غور کر لیں انسان کہ مجھے کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے, ایک ایک نعمت پر غور کرے تو یہ قدرت کاملہ کی نشانیاں پر غور کرے گا تو ایمان تازہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آپ کو پھل ملے گا وحدانیت باری تعالیٰ اور اس کی قدرت پر، آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، معرفت باری تعالیٰ بڑھے گی۔ تو اس کو عادت بنائیں گے انشاءاللہ، ظاہری و باطنی نعمتوں پر غور کرنا تاکہ محبت الہی بڑھے۔ دیکھیں، معرفت الہی، محبت الہی، قدرت کی نشانیوں پر غور کیا، اس سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوا۔ یا محبت بھی تو معرفت بڑھاتی ہے، اور معرفت ہی کا تو نتیجہ ہے۔ ظاہری باطنی نعمتوں پہ غور کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ محبت الہی آپ کی بڑھے گی۔ نمبر تین، ثواب پر۔ اب جو اعمال باری تعالیٰ نے ہم پر مقرر فرما دیے، فرائض، واجبات، لوازمات، ان کی ادائیگی پر اس نے کیسے کیسے عظیم الشان ثواب کا وعدہ فرمایا قرآن پاک میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث مبارکہ میں۔ تو طاعت پر، نیکی کے کاموں پر جو ثواب قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اس پر غور کرنا، تیسرا درجہ تفکر کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رغبت بڑھتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ رغبت بڑھتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ چوتھا، عذاب، برے کام، گناہوں پر جو عذابات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان برائیوں اور ان کے ان عذابات پر غور کرنا، بار بار غور کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ خوف خدا پیدا ہوگا، خوف خدا پیدا ہوگا، اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، آدمی گناہوں سے بچے گا۔ پانچویں بات جو آپ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اپنی ناشکری پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اپنے نقص پر نظر کریں، اس کے کمال پر، اپنے نقصان پر، اس کی کبریائی پر، اپنی تواضع پر، اپنی عاجزی پر، اپنی کوتاہی پر، اپنی ناشکری پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور کریں۔ اور شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے، وہ کیفیت ہم اپنے دل میں اپنی نہیں پاتے، تو اپنی کوتاہی پر نظر کریں۔ اس سے کیا ہوگی؟ حیا پیدا ہوگی، اس سے کیا ہوگی؟ حیا پیدا ہوگی، حیا، اور نفس مغلوب ہو جائے گا۔ بار بار جو بات کر رہا تھا تزکیہ نفس کی، دیکھیے کہاں فائدہ مل رہا ہے آپ کو، کتنا چھوٹا سا بظاہر کام ہے، لیکن کرنے والا کوئی ہو۔ ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، چلے میں فضول گوئی سے بچ گئے، منہ بھی بند، کفلے مدینہ لگا لی، اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہ خاموش ہیں، کیا کیا ہوا ہے؟ کفلے مدینہ لگایا ہوا ہے۔ بھائی اور بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ کفلے مدینہ لگا کر؟ نہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پانچ چیزیں جو میں نے لکھوائی ہیں، بتائیے، کفلے مدینہ زبان کا لگا کر، منہ بند کر کے، کیا یہ پانچ کام نہیں ہو سکتے؟ اور جو یہ پانچ کام نہ کرے، خالی منہ بند رکھے، تو اس نے ایک تو اچھا کام کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کی، لیکن کتنے اچھائیوں سے وہ کیا ہے ابھی؟ محروم، جس کی طرف اسے جانا چاہیے تھا۔ تو ہمارا گویا کہ بس آوا کا آوا کیا ہے؟ بگڑا ہوا۔ خود فراموشی والی کیفیت ہماری ایسی ہے کہ اپنی اصلاح کی اصلاً فکر ہی نہیں۔ کون سی باتیں ہیں جو ہمارے لیے مضر ہیں، کون سی باتیں اپنائیں تو مفید ہیں؟ کوئی کہہ دیتا ہے تو کر لیتے ہیں، اس کا فائدہ جب تک ہوتا ہے ملتا رہتا ہے، او بھائی اور آگے چلیں، نہیں، خود غور و خوض کرنے کی عادت نہیں، اپنی اصلاح کی خود فکر نہیں۔ آپ دوسرے کے کہے سے جتنا بھی کر لیں، آپ جب آپ کو اپنی اصلاح کی خود فکر نہیں ہے، آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور آپ کی اپنی اصلاح کی خود فکر ہے تو دوسرے کا اشارہ کرنا بھی کیا ہے؟ کافی۔ اس کو لکھ کر دینا، بتانا، سمجھانا، بار بار ٹوکنا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ تو اصلاح کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی کہے نہ کہے، آپ کا نفس تو ہے، آپ کا ضمیر تو ہے جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے۔ گناہ کے بارے میں حدیث شریف میں پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اسم ما حاکا فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا یہ گناہ ہے نہیں ہے، لیکن دل بھی تو ہوتا ہے نا کچھ، پھر بھی آدمی اپنے نفس کی خواہش پر چلا جا رہا ہے، واضح گناہ۔ یہ تو شبہات کے بارے میں ہے، جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، آدمی کچھ سجائی نہیں دے رہا اور اس کا ذہن صافی ہے، عقل صحیح ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے۔ اور جو ہم جیسا ہو، جس نے تزکیہ نفس بھی نہیں کیا، تو اس کے دل میں کھٹکا کیا ہونے کا؟ وہ تو نیرے حرام میں پڑے گا، تب بھی نہیں کھٹکا ہوگا۔ تو بہرحال اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو یکے بعد دیگرے ہماری تقوی میں کیا ہوگا؟ اضافہ، خوف خدا میں کیا ہوگا؟ اضافہ۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کا پھل ملے گا, نفس ہمارا ہو جائے گا مغلوب, خواہشات نفس پر چلنے کی بجائے ہم اللہ کی عبادت میں ہو جائیں گے مشغول. یہی ہماری پیدائش کا ہے مقصود. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ہمارا مقصد اعظم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی, اللہ کی عبادت بغیر عبادت کا ضروری علم کے بغیر نہیں ہوتی. تو ہمیں کرنی عبادت ہے. معرفت باری تعالیٰ بڑھائیں, خوف خدا پیدا کریں, عشق رسول پیدا کریں, نیکیوں کی طرف راغب ہوں, گناہوں سے بچیں, ضروری علم حاصل کریں تاکہ ہم یہ بچیں. گناہ کو گناہ سمجھیں, نیکی کو نیکی سمجھیں. نیکی کو نیکی سمجھنا, گناہ کو گناہ سمجھنا, اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ علم کی ضرورت. نہ اس لیے کہ ہم علامہ فاہمہ کہلائیں, بلکہ اپنے باعمل بننے کے لیے, دوسروں کو باعمل بنانے کے لیے. جو اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے اس کی باتیں اثر کرتی ہیں, اس کا پیغام دل نشین ہوتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالم بھی احکام اللہ ہیں. اس اعتبار سے ہے نہیں ہے ہمارے پیر و مرشد ہیں. آپ کی تقریر, آپ کی تحریر, آپ کے مدنی مذاکرے, الغرض آپ کی نجی گفتگو, نجی ملاقاتیں, منٹ دو منٹ کے لیے کسی سے ملنا, ان سب امور میں آپ دیکھیں کہ آپ کے کہے ہوئے کا تعلق کس سے. آپ جو فرماتے ہیں, جو کہتے ہیں, جو نصیحت کرتے ہیں, اس کا تعلق فقط باب علم سے ہے یا وہ علم عبادت کی راہ دکھانے والا ہے؟ بتائیے. عبادت کی, اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی جس کو آپ کہہ لیں تھیوری. آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا پریکٹیکل اس بات کی دلیل ہے. دلیل ہے یا نہیں ہے؟ لاکھوں لاکھ لوگ دنیا بھر کے اندر امیر اہل سنت کی باتیں سن کر, مدنی مذاکرے سن کر, آپ کے بیانات سن کر, آپ کی سادہ سی تحریریں پڑھ کر جو آپ نے عوام کی مزاج کے مطابق لکھی ہیں انتہائی سہل اسلوب میں, متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ عمل کے لیے تیار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ باعمل کی کہی ہوئی بات ہے, باعمل کی کہی ہوئی نصیحت ہے, اور نصیحت سے بھی اس کا مقصود عمل کروانا ہے. دیکھیے تب رزلٹ مل رہا ہے آپ کو اپنی تبلیغ کا, تب رزلٹ مل رہا ہے آپ کو اپنی تحریر کا, تب رزلٹ مل رہا ہے آپ کو اپنے فتوے کا. فتویٰ کیا ہے؟ رائے عمل دکھانا. اب فتویٰ دیتے ہوئے بھی کسی کے اندر جو ہے وہ نفسانی خواہشات جنم لے رہی ہیں, وہ بس فتویٰ یوں لکھے جا رہا ہے, جزیات پیسٹ کیے جا رہا ہے, لکھے جا رہا ہے اور نام دیے جا رہا ہے فقہ کے اور کتابوں کے, بھرمار کر رہا ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ بس جو لوگ دیکھیں میری علمیت کا واہ واہ ڈنکا بجے. کیا فتویٰ لکھ دیا؟ ایک کتاب اتنی موٹی لکھی, اس کی ساری تجزیہ و آرائش کر دی آپ نے ہر ہر لحاظ سے. سارا مقصد کیا ہے بھائی؟ اس کے اندر ایسے ایسے جزیات میں نے ڈالیں وہ آپ کو کئی باتیں نہیں ملیں گی. تو یہ باتیں بولنے والی کب ہیں؟ راہ عمل دکھائیں. راہ عمل دکھانے والا مبلغ بنے حقیقی تو اس کی باتیں اثر کرنے والی ہوتی ہیں. جو اس طرح جس کا مقصد لوگوں کو عمل کروانا نہیں ہوتا, اس کی نصیحت کیا ہو جاتی ہے؟ رائے گا. چاہے وہ کتنی جو ہے وہ دلائل سے پر تحقیق ہو, امیر اہل سنت کی کتابیں, آپ کے مدنی مذاکرے, آپ کی تحریریں رائے عمل دکھانے والی ہیں. اور اس کی دلیل ساری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان چلتی پھرتی تصویریں ہیں جو گناہوں بھری زندگیوں سے آزاد ہو کر وہ راہ عمل پر آ گئے ہیں. تو اگر ہمیں بھی دین کی خدمت کرنی ہے دورے کے بعد, تخصص کے بعد, تو ہمیں باعمل بننا ہوگا. اور علم دین کا شعبہ جو بھی ہم اپنائیں اس سے مقصود ہمارا کیا ہوگا؟ لوگوں کو باعمل بنانا, ان تک علم پہنچانا اور انہیں باعمل بنانا. باعمل بننا اور باعمل بنانا, بس باعمل بننا اور باعمل بنانا, یہ مقصود اعظم ہوگا. تو اب آپ علم کو ذریعہ بنائیں گے. اور اگر آپ اس کے اندر خطا کریں گے اور علم سے مقصود آپ کا واہ واہ کروانی, شہرت طلبی, طلب جا طلب مال ہے, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اسی طرح آپ نے اگر تعلیم دین کا کوئی شعبہ اختیار کر لیا, مقصود آپ کا عمل کرانا نہیں ہے, تو آپ کے دنیاوی ڈھنگ کے تو ضرور بچ جائیں گے, علامت الدہر تو ضرور کہلائیں گے آپ, لیکن آپ کی نصیحتوں کا کوئی اثر کسی پر خاص نہیں ہوگا. ہوگا تو قرآن و حدیث کی باتوں کا ہوگا. آپ نے جو منہ سے نکلا ہے, آپ نے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل دی ہے, آپ کی نیت فاسد ہے نا. اللہ کا کلام تو اچھا ہے, حدیث مبارکہ پڑھ کر سنا رہے ہیں, آپ کی نیت فاسد ہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. وہ اللہ کا کلام سننے والا, حدیث رسول سننے والا عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کو تو فائدہ مل رہا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن بے عمل کی نصیحت کبھی کارگر نہیں ہوتی. تو اپنا مقصود بنائیں کہ ہمیں باعمل بننا ہے اور باعمل بنانا ہے, تزکیہ نفس اپنا کرنا ہے, معرفت باری تعالیٰ کو کا حصول ہمارا کیا ہے؟ مقصود اعظم. اس کی یہ تگودو کرتے رہنی. ایک آخری حدیث شریف سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل میں ایک لوتھڑا ہے, مشہور حدیث ہے اربعین کے اندر بھی جز ہے طویل حدیث کا, دل جسم میں ایک کیا ہے لوتھڑا, جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب, سن لو کہ وہ دل ہے, سن لو کہ وہ دل ہے. تو اب ہمارا مقصد دعوت اسلامی میں ہم ہیں, دعوت اسلامی ہماری تحریک ہے, ہم دعوت اسلامی والے ہیں, امیر اہل سنت کی برکت ہے. تو ہمیں مقصد کیا دیا گیا کہ اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اب اس پر عمل کیسے ہوگا, پہلے اپنی اصلاح, اپنی اصلاح کیسے ہوگی میں نہیں کہتا, اب آپ غور کر لیں کہ اصلاح کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, سدھار اور بگاڑ کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے ہے. یہ ہماری آپ کی بات نہیں, پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, حضور فرما رہے ہیں کہ دل سدھرے گا تو سارا جسم سدھرے گا, دل بگڑے گا تو سارا جسم بگڑے گا. اب ہم نے سدھرنا ہے تو خالی ظاہر نہیں سدھارنا اپنا, ظاہر سدھار لیا اور باطن میں خباستیں, باطن میں شرارتیں, باطن میں تباہی, باطن میں دوسروں کے لیے ایزا دینے کے پلان, باطن میں اپنی آخرت بگاڑنے والے سارے منصوبے اپنے لیے, اپنی تباہی کے منصوبے. تو اپنے ظاہر کی اصلاح سے پہلے باطن کی اصلاح کریں, یہ ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح میں تو مشغول رہیں. جب باطن کی حقیقی اصلاح ہو جائے گی ظاہر خود ہی سنور جاتا ہے, پھر اس کو سدھارنے کی سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اصلاح جو کر لے گا اس کی بات پھر کیا ہوتی ہے, اثر کرنے والی ہوتی ہے, اس کی نصیحت دوسرے پر کیا ہوتی ہے کارگر ہوتی ہے, اس کا پیغام دوسرے کے دل پر اثر کرنے والا ہوتا ہے. تو اس حدیث شریف کو بھی معیار بنائیں, یاد رکھیے ہدایت قرآن و حدیث میں ہے, ہدایت قرآن و حدیث میں ہے, ائمہ کے کلام میں ہے. تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہوگا, حدیث شریف کا مطالعہ اس لیے کرنا ہوگا کہ ہمیں ہدایت ملے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے. بیان کی تیاری کرنے والا ہے وہ نکات نوٹ کر کے لے کے آ رہا ہے لکھ کر کہ میں آج بیان اچھا کر لوں, 3-4-5-10 نئی باتیں لوگوں کو بتاؤں گا تو کہیں گے ہاں یار یہ اس کا بیان میں بڑا مزہ آیا. تو معلومات کا اضافہ فقط, علم سے مقصود یہ نہیں ہوتا. قرآن و حدیث کتاب ہدایت ہے, قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, حدیث شریف اس کی تشریح اور توضیح ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی سارے ہدایت کا باعث. ان سے جو ہدایت چاہتا ہے اس کو کیا ہوتی ہے, ہدایت ملتی ہے, جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی, جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی, الا یہ کہ اس پر کیا ہو جائے فضل و کرم. تزکیہ نفس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, بار بار دیکھیں یہ سارا نتائج نکلتے ہیں, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, قرآن پاک میں ہے نا کہ نفس امارہ کیا ہے, سو, برائی کی طرف ابھارنے والا ہے, برائی کی طرف برنگیختہ کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم نبی ہیں, یہ ان کی عرض ہے جو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں مذکور. یوسف علیہ السلام نے اپنی جب ان پر سورہ یوسف میں آپ نے مطالعہ کیا ہے جانتے ہیں, جب الزام لگا تو آپ نے اپنی برات کا اظہار کیا, برات کا اظہار کر دیا, نبی علیہ السلام ہیں کیسے اعلیٰ, معصوم ہوتے ہی فرشتے اور انبیاء ہیں, گناہ ہوتا ہی نہیں ان سے, کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے نبیوں کی سوچ کیسی ہے, اور ہم جیسے یعنی خاک میں جو پڑے ہوئے ہیں, برائیوں کا گھر دل و دماغ کے اندر فرسودہ, خلاف شریعت خیالات, ان کی سوچیں کیسی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, پیارے اور مکرم نبی ہیں یوسف علیہ السلام, ہماری اصلاح کے لیے, ہمیں پیغام دینے کے لیے. اور ایک ہماری کہ ہم ساری چیزیں نفس کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شامت نفس کا خیال نہیں آتا, اپنا کمال سمجھتے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ تزکیہ نفس جو ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے رحم کیے یہ دولت کسی کو نہیں ملتی, جس کو نہیں ملتی وہ باعمل بن جائے شاید ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہم نے کرنا ہے اپنا کیا, تزکیہ نفس, کیا کرنا ہے, تزکیہ نفس. تزکیہ نفس بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نہیں ہوتا, اسی لیے بار بار یہ دعا کی عادت بنائی, اللہم اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. اب ہم رسمن تو پڑھ لیتے ہیں, دعا مانگ لیتے ہیں, نماز کے بعد پڑھ کر ہاتھ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو جاتا ہے اس کو کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں, ایک یہ انعام ہے کہ اس کا نفس کیا ہو جاتا ہے, مطمئنہ ہو جاتا ہے, ستھرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, کوشش کرنے کے بعد. دیکھیے جب ایسے موقعوں پر دعا مانگی جاتی ہے, جب انسان بے بس ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے, مدد شامل حال. اور آدمی خود کچھ نہ کرے اور صرف دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی, یعنی اس کا ثمرہ اسے مل جائے گا, لیکن اس کو کیا کہیں گے ہم, قصور وار. مثلا ایک شخص گناہ پر نادم نہیں ہوتا, دل میں ندامت نہیں ہے, اجتماع میں آ کے بیٹھا ہوا, سب رو رہے ہیں تو خود بھی رو رہا ہے, دل میں پکا ارادہ ہے کہ میں جا کے بھی دوبارہ گناہ کروں گا, دل میں پکا ارادہ ہے کہ میں نے جا کر کیا کرنا ہے, گناہ کرنا ہے, گناہ چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, ندامت کیا گناہ کرنے کا, تو دوبارہ مستحکم ارادہ ذہن میں پلان موجود ہے پورا پورا, کل کرنا ہے پرسوں کرنا ہے, اور رو بھی رہا ہے وہ, اور اس کو ہم کہیں گے خوف خدا رکھنے والا, یہ بڑا خائف ہے, بہت روتا ہے, دھاڑے مار مار کے روتا ہے. اپنے اوپر غور کریں, کسی کو نہ کہیں, نہ بدگمانی کریں گے. تو اب آپ غور کر لیجئے کہ جو گناہ پر جو ہے کیا ہے, نادم بھی نہیں ہے, پشیمان بھی نہیں ہے, اور وہ صرف ایک خوف خدا سوچتا سمجھتا ہے کہ میرے اندر واقعی خوف ہے, میں رو رہا ہوں, آنسو بہا رہا ہوں, یہ خوف خدا کی علامت, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ ندامت صحیح طریقے سے گناہ پر نادم ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے, توبہ کی تین شرائط ہیں نا, گناہ پر ندامت, آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ, پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. اور جو اپنے گناہ پر نادم ہی نہیں تو وہ توبہ ہی نہیں, کہ توبہ نام ہی کیا ہے, ندامت کا. تو پتہ یہ چلا کہ جو اسباب انسان کے اختیار میں دیے گئے اور انسان کو عقل دی گئی کہ جتنا کام اس کے کرنے کا ہے کوشش کرے, اب تزکیہ نفس دشوار ہے, کوشش کرنا ہمارے اختیار میں, ہم کوشش کیے بغیر صرف دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے, تزکیہ نفس ہو جائے گا. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن و حدیث میں آیا, وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو ہمیں سدھارنا ہوگا, اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, اب باوجود کوشش کے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اے اللہ تو رحم فرما دے. ایک صوفی کا کسی قول پڑھا کسی تصوف کی کتاب میں, وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اس وقت آتی ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے, جب انسان کمزور ہوتا ہے, ناتواں مجبور. کسی حد تک یہ بات, کسی حد تک کیا, بہت حد تک بات درست بھی ہے. آیت مبارکہ بھی انہوں نے بطور استشهاد نقل کی, فرماتے ہیں بدر شریف کا واقعہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اذلہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں کیا کی, مدد, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے تب اس کی کیا کی جاتی ہے, مدد. مثال کے طور پہ آپ بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ کسی سے سفارش کروانی ہے, کسی سے کوئی کام کروانا ہے, آپ اپنے جو آپ کے بس میں اسباب ہیں وہ آپ کریں گے ہی نہیں, اور کسی کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کی کو خاطر میں نہیں لائے گا, لیکن جب آپ بے بس ہو جائیں گے اب کسی سے مدد مانگے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار. تو اسی طرح انسان کو عقل دی ہی اس لیے ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز کرے, اور جو اسے ایک نوئے اختیار دی گئی ہے اس کے مطابق اس کی ثوابدید پر ہے, چاہے اچھائی اختیار کرے یا برائی اختیار کرے. تو اب جو اچھائی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا اور خالی دعا کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ سچا نہیں. جو صرف روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور اس کے وہ آنسو, اس کا وہ خوف خدا اس کو ترک گناہ پر برنگیختہ نہیں کرتا, وہ خوف خدا کاذب, وہ خوف خدا بہت ساری دیگر معاملات کی وجہ سے ہو جاتا ہے. مثلا کسی نے بیان کیا, بیان کرنے والا اتنا شاندار کہ اس کے الفاظ آپ کے دل پر چوٹیں لگ رہی ہیں بار بار, کہ اس کے بیان کی اثر انگیزی میں آپ محو ہو گئے, آپ کو رونا آ گیا, واقعات ایسے پورا سر ہیں اس کے اندر, ایسی لفاظی ہے آپ رو رہے ہیں, نعت خاں کی آواز ایسی پرسوز ہے کہ آپ کو دھاڑے مار مار کے رونا آ رہا ہے, لیکن اس رونے والے سے کوئی یہ پوچھے کہ اپنی اصلاح کی بھی کوئی فکر کی ہے, گناہوں پر ندامت بھی ہے, آگے ترقی کرنے کا کوئی ارادہ بھی ہے, اس معاملے کے اندر خاموش. اللہ کا جو خوف ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے, خائف لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں, دعوے دار, ایک وہ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں, ایک وہ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں, اور دوسرے وہ جو اپنے دعوے میں جھوٹے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کا خوف اس کو ترک گناہ پر برانگیختہ نہ کرے, سمجھ لیجیے وہ خوف کیا ہے, کاذب. وہ کیا ہے, خوف کاذب. اور جس کا خوف ایسا ہو کہ وہ اس کو توبہ پہ آمادہ کر دے. اب سارے زمانے کا گناہ گار ہے, لیکن توبہ کرے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے. فرمایا نا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب توبہ کرنے والا توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے ندامت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, تو اللہ تعالیٰ تو ایسا فضل کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. لیکن اس کی طرف آنے والا تو ہو کوئی اور سچا خوف پیدا کرنے والا تو ہو, لیکن جس کا خوف اس کو توبہ کی طرف مائل نہ کرے, گناہ کو ترک کرنے کی طرف مائل نہ کرے, فقط خوف ہی خوف ہے, تو وہ اس کا خوف صادق نہیں کاذب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا خوف خدا نصیب فرمائے, اور عشق رسول بھی حقیقی صادق صحیح معنوں میں وہ ہمیں نصیب کرے, عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاکے